وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. الگ الگ طریقے کے مظالم تھے عورتوں پر، اس میں سے ایک ظلم کی شکل یہ تھی، کسی عورت کی شادی ہوئی، مہر کی رقم آئی، تو لڑکی کا جو والی ہوتا، چاہے یتیمہ لڑکی ہو یا غیر یتیمہ، ولی مہر پر قبضہ کر لیتا اور وہ مہر کی رقم عورتوں کو دینی یا نہ دینی اس معاملے میں خود کو مختار سمجھتا تھا کہ میری مرضی آوے تو میں لڑکی کو دوں، مرضی میں نہیں آوے تو میں لڑکی کو نہ دوں، اپنے آپ کو وہ مختار سمجھتے تھے. یہ ایک ظلم تھا عورتوں کے اوپر کہ بھائی مہر تو ہے استمتاع بزاع کے عوض میں، لہذا جس کے بزاع سے فائدہ اٹھایا وہ حقدار ہے مہر کی رقم کی، اور وہ ہے عورت. اب عورت کا بزا شوہر نے فائدہ اٹھایا، لہذا عورت حقدار ہے کہ اس مہر کی رقم کو لے لے. اب مہر کی رقم میں سے جو چاہے کرنا ہو وہ کرے، کون والی ہوئے کہ جو مہر پر قابض بن جائے اور قابض بن کر کے اپنی مرضی سے تصرف کرے. اس آیت کریمہ نے آ کر جاہلیت کے اس ظلم کو رد کیا. دوسری طرف ایک بات یہ بھی تھی کہ مہر عورتوں کی ملکیت میں آ گئی، اب وہ رقم کی عورتیں جو چاہے کرے، خود استعمال کرے، خود کے کپڑے لیوے، انویسٹمنٹ کرے، یا اس میں سے کچھ رقم یا کل رقم اپنے شوہر ہی کو عطیہ دے دے، جو کرنا ہو کرے، بیوی کی اپنی مرضی کی بات. تو بعض لوگ ایسے مزاج کے تھے کہ بیوی اگر اپنی مہر کی مالکی کی رقم میں سے کچھ شوہر کو دے تو شوہر اس کو استعمال کرنے کو ناپسند سمجھتے کہ نہیں 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 یہ ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم نہیں لیں گے، یہ تو تیرا اپنا مال، تیرا پرائیویٹ مال، ہمیں نہیں چاہیے. بھائی بیوی خوشی سے دے رہی ہے، لے لو، نہیں نہیں ہم نہیں لیتے. تو اس قسم کی ذہنیت کی بھی تردید ہے فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا کے ذریعے سے. تم عورتوں کو ان کا مہر دے دو. صدقۃن کی جمع ہے جس کے معنی مہر. مہر کو صدقۃن اس لیے کہتے ہیں کہ اس رقم کے ذریعے سے شوہر اپنی بیوی کی طرف میلان میں سچا ہے اس بات کا اظہار ہوتا ہے، اسی لیے اس کو صدقۃن کہا جاتا ہے. باقی زبان سے تو بہت دعوے کرتا ہے کہ اب بس میرے لیے تو اور تیرے علاوہ کوئی نہیں، اب تو یہ جوڑا اپنا جنت میں بھی الگ نہیں ہوئے، حور آئے تو بھی نہ کہہ دوں، بس تجھ چاہیے مجھے. تو زبان سے تو بہت دعوے کرتے ہو محبت کے، کچھ دینے کی باری آئے تو ایک پیسہ بھی دیتے نہیں. تو محبت کی سچائی کا اظہار مہر کی رقم سے ہوگا کہ واقعتا تو بیوی سے محبت کے دعوے میں سچا ہے، اسی لیے تو نے یہ رقم اپنی بیوی کو بطور مہر کے خوشی خوشی دی. تو عورتوں کو ان کا مہر دے دو، نحلتن دل کی خوشی سے دے دو، ادھار مت رکھو. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا، کبھی نکاح کے خطبے میں کے بعد سنا ہوگا کہ کالو شاہ کالی آپا کو نکاح میں 5,000 روپے مہر نقد کی عوض میں. یہ نقد بولنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ بہت سے لوگ ادھار بھی رکھتے ہیں مہر کی رقم، خاص طور پر جن علاقوں میں بڑی بڑی رقمیں دی جاتی ہیں نا، 10 लाख 15 लाख 25 लाख तो लोग उधार रखते हैं। फिर उधार रखने के बाद बीवी को देंगे वेंगे नहीं, बल्कि वो क्या करेंगे, मौका वो मौका माफ करवाते रहेंगे। बाज जो है 5 साल बाद, बाज 25 साल बाद, बाज मरते मरते माफ कर देनी वो मेहर का कर्जा है तेरा। वो बेचारी औरत यूं सोचे कि यही तो अब मेरा शोहर है, काम है वसूल करूं जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके। वो भी बेचारी मजबूरन माफ कर देती है कि मेहर माफ कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए फरमाया कि खुशी खुशी दिल की खुशी के साथ उनको उनकी मेहर की रकम दे दो, अदा कर दो उनको, उसको उधार मत रखो। ये शरीयत का हुक्म है इसके अंदर। तो हमसे पहले पढ़ने में आगे थे, एक तालिब इल्म फारिग हुए, फिर आते हो हर साल इलाके में चंदे के लिए, तो उनके यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था। तो मैंने उनको सैलाब की कारगुजारी पूछी, देखा हाँ हमारे मदरसे में भी पानी आ गया, हमारे घर में भी सैलाब का पानी आ गया, हम छत पर चढ़ गए जान बचाने के लिए। तो ऐसा हुआ कि अब छत पे पानी आने लगा, तो मैंने बीवी को आहिस्ता से कहा कि देख अब तो मर रहे हैं, मेहर माफ़ कर वरना आखिरत में पकड़ होगी मेरी। तो बीवी ने कहा अभी घुटने तक ही आए, कमर से उस ऊपर जाकर फिर मैं सोचूंगी, अभी नहीं, अभी तो घुटने तक ही पानी है छत के ऊपर, अभी तो जीने के इम्कान है। जब कमर के ऊपर पानी चढ़ेगा और देखें कि अब जो है बचने की उम्मीद नहीं है, गले के करीब आ रहा है, तब मैं माफ़ करने के लिए सोचूंगी। का हुआ भी ऐसा कि फिर पानी उतरना शुरू हो गया और सैलाब ख़त्म हो गया और हम बच गए। तो कहा अभी उधारी बाकी है मेहर की रकम की। ये भी कितनी होशियार, देखो कि घुटने तक पानी था तो माफ़ नहीं किया कि ऊपर जाने दो। فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, अगर वो खुश दिली के साथ कुछ रकम तुम्हारे लिए छोड़ देवे। ये तमीज़ वाक़ हो रहा है जो फाइल से मुहव्वल है। क्या माना, अपने दिल की खुशी से तुम्हारे लिए मेहर की कुछ रकम छोड़ देवे, यानी तुमको हदिया दे देवे। तो फकुलूहु हनी अमरी आखाओ, इस्तेहबा भी अमर है, वो मेहर की रकम खाओ, हनिया तय्यिबन ये उमदा है, मरिया उसका अंजाम बहुत अच्छा होगा, खाओ रचता पचता मज़े से खाओ उसको, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, यानी तुम्हारे लिए आखिरत में कोई ज़रर नहीं होगा। ये आयत नाजिल हुई उन लोगों के रद में जो इसको नापसंद समझते थे, उनकी तर्दीद हो गई। जी देखो, फकुलु हनी अम मरिया, इस पर एक अमल बतलाऊं आपको, याद है कि भूल गए चारों ने बताया था, याद है? चलो जी, जिनको याद है वो दूसरों को बता दे, चल जल्दी। और तुम नादान बेवकूफ़ों को हवाले मत कर दो तुम्हारा माल। ए सफ़ीहों के वालियों सुनो, सफ़ीहों को तुम तुम्हारा माल हवाले मत कर दो। सफ़ी की तारीफ करते हैं अल्लामा सयूती, मर्द औरत और बच्चों में से जो माल को उड़ा देते हो। देखो यहाँ सफ़ी से मुराद मुतलक सफ़ी मुराद नहीं है, बल्कि मुराद है जिसके अंदर बचपने का असर हो, और बचपने के असर की वजह से वो माल की कमा हक़ हिफाजत न कर पाता हो, اور اپنی مصلحت کے علاوہ مقامات پر بھی مال خرچ کر ڈالتا ہو. کم عقل پاولی وہ ہے سفہا. تو ایسے سفیہوں کو تم تمہارا مال مت دو. کیا مطلب تمہارا مال نہیں؟ اموالو ہے ان سفیہوں کا مال اللتی فی ایدیکم, لیکن تمہارے تصرف میں, تم ان کے نگران ہو, تم ان کے اوپر دیکھ بھال کرنے والے ہو, تو سفیہوں کو مال مت دو. اللتی جعل اللہ لکم قیاما, یہ مال کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے, زندگی کا تمہارے لیے اللہ نے اس کو قیام بنایا. کیا مطلب قیام بنانے کا؟ یہ قامہ کا مصدر ہے, یعنی اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی قائم ہے. یہ مال ہے تو زندگی ہے, مال نہیں ہوئے تو آدمی بھوکا مرے, مر جائے آدمی. تو مال کو معمولی مت سمجھو, اس کے اوپر تو زندگی کا گزران ہے تمہارا, زندگی چلتی ہے تمہاری مال کے ذریعے سے, اور تمہاری اولاد کی درستگی ہے. یعنی مال ہوگا تو اولاد بھی جو ہے کھائے گی پیے گی, ورنہ وہ بھوکی مر جائے گی. اگر صلاح امورکم ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا, تمہارے تمام کام درست چلیں گے مال ہوگا تو, اور مال نہیں ہوگا تو بہت سارے کام تمہارے رک جائیں گے, اٹک جائیں گے. فضیعوها فی غیر وجہها, اس مال کو وہ ضائع کر دیں گے سفی لوگ, جہاں ضائع نہیں کرنا چاہیے, خرچ نہیں کرنا چاہیے ایسی جگہ پر, اس لیے سفیوں کو مال نہیں دینے کا. ایک قرآت میں کیا ہے قیامن, قیمت ان کی جمع, ما تقوم به الامتعاء, جس کے ذریعے سے سامان قائم ہوتا ہو, سامان کی قیمت لگتی ہو. وہ بہرحال مال تمہاری زندگی کے لیے بہت اہم ہے, اسی لیے ان پاولیوں کو مال حوالے مت کر دو سفیوں کو, ورنہ وہ مال کو ضائع اور برباد کر ڈالیں گے. تم اپنی نگرانی میں برابر سنبھال سنبھال کے رکھو. ورزقوہم فیہا, ہاں سفیہوں کو اس مال میں سے تم کھلاؤ, ان کی کھانے پینے, کپڑے پہننے, تعلیم تعلم, سارے اخراجات اس میں سے دو, لیکن ان کے ہاتھ میں مال حوالے مت کر ڈالو. وقصوہم, اور ان کو کپڑے بھی پہناؤ, یعنی ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کرو. وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور تم جو ہے نا ان سفیہوں کو دستور کے مطابق بھلی اچھی بات کہو. کیا بات کہو؟ وہ سفی مال مانگنے آیا ہے, میرے پیسے دے دو مجھے, اب میں بہت بڑا سمجھدار ہو گیا ہوں. بیٹا دینے کا جی ہے, کہاں نہیں دینے کا ہے, تیرا آج مال ہے نا, ذرا اکاؤنٹ کھلوا لے بھائی تیرا, پھر ذرا تو ابھی اسکول تو پوری کر لے, مدرسے سے فارغ تو دینے کا ہی دینے تجھے, کہاں آ کے تب اس طریقے سے اس کو دو میٹھی بات کر دینے کی. یعنی ان کو تم اچھا عمدہ وعدہ کرو, مال دے دیا جاوے گا جبکہ تو سمجھدار ہو جائے گا. بہتا ہی مموالا ہوں اظہار رشد, جب سمجھدار ہو جائیں گے مال ملے گا, تیرا ہی ہے, تو کہاں گھبراتا ہے. اس طرح اس کو سمجھا کے روانہ کر دینے کا. اس طرح جب تک وہ صفاحت میں ہے, مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے مت دو. جی,
اور اے اولیاء, تم سفیوں کو اپنا مال مت دو, یعنی کہ عورتوں اور بچوں میں سے مال کو جو اڑا دینے والے ہیں, یعنی کہ وہ مال جو تمہارے قبضے میں ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے زندگی کا قیام بنایا ہے, قیامت مصدر ہے کاما سے, یعنی کہ اس کے ذریعے سے زندگی قائم رہتی ہے اور اولاد کی زندگی ہے, اور وہ اس کو خرچ نہ کرنے کی جگہ میں خرچ کر دیں گے. اور یہ قرآن میں قیامہ ہے جمع قیمتوں کی, جو جس کے ذریعے سے زندگی کی قیمت رہتی ہے, اور تم ان کو کھلاؤ اس مال میں سے, اور ان کو پہناؤ, اور ان سے تم دستوں کے مطابق بھلی بات کرو, اور ان سے اچھی طریقے اچھا وعدہ کرو کہ تم ان کا مال ان کو ان کے سمجھ کے بعد دے دو گے.
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا النكاح
اور تم یتیموں کو آزماؤ بلوغ سے پہلے دینداری میں اور معاملات میں تصرف میں کہ ماں یتیم سمجھدار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, خرید و فروخت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, مال سنبھالنے کی عمر میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے, آزمانے کا یتیم ہو, یہاں تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے, ای سارو اہلن لہو, نکاح کرنے کے لائق بن جائے, اور کیسے پتا چلے گا, احتلام بد خوابی سے, یعنی کہ عمر اس کی ہو گئی بلوغ کی اور وہ ہے 15 سال امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک, بڑے میاں 18 سال کے تھے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں 17 سال کے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صاحبین امام شافعی 15 سال کے قائل ہے اور فتویٰ حناف کیاں اسی قول کے اوپر ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر کو ہو گئے اور بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو بھی ان کو حکمن بالغ کہا جائے گا, 15 سال کی عمر پر, یہ بلغ النکاح کا مطلب. تو امام صاحب کرتے فرماتے ہیں کہ آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑے پیسے دے کر کچھ لینے بھیجو, 5 روپے دیے کہ جا کوتمیر لیا, 2 روپے دیے کہ جا ہری مرچی لیا, اس طرح آزمانے کا وہ کیسے کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے تصرفات پہلے کروانے کے, اس سے ان کا امتحان لینے کا کہ یہ مال کو سنبھالنے کے لائق ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, سو اگر تم دیکھ لو ان کے اندر سمجھداری کہ اب یہ یتیم بچہ سمجھداری کو پہنچ گیا, یعنی صلاحیت اس کے اندر آ گئی دینداری میں اور مال میں, تو ان کو ان کا مال حوالے کر دو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اب یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو, اب مت روکے رکھو. غرض خلاصہ کیا نکلا کہ یتیم سمجھدار ہو جائے بالغ ہو جائے تو اس کو اس کا مال دے دینے کا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس میں تم کو رشد نظر نہ آوے تو بھی 25 سال کی عمر کے پہنچنے پر مال حوالے کر دینے کا, اس لیے کہ 25 سال کی عمر میں آدمی دادا بن سکتا ہے, لہذا اس کو 25 سال کی عمر مکمل ہونے کے اوپر تو اس کو اس کا مال حوالے کر دیا جائے. اور امام شافعی امام محمد امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں کہ اگر سمجھداری نہیں آئی بھلے 25 کی اوپر کا ہو گیا تو اس کو اس کا مال نہیں دینے کا, والی ہی اس کی ضروریات پوری کرتا رہے, اس کے مال کی نگرانی کرے, والی اپنے کنٹرول میں رکھے مال کو, 25 کے اوپر چلا جائے لیکن ابھی سمجھداری نہیں ہے تو اس کو اس کا مال نہیں دینے کا. امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی 25 کے بعد بھی نہیں دو گے تو ایک طرح کا حجر لاحق کرنا ہو گیا ہے تو اس کے اوپر, گویا کہ آپ خود اس کو معطل اور پاگل بنا کے رکھے ہوئے ہو, اسی لیے اس کو دے دینے کا امام صاحب کا مسلک ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, اے ولیو تم یتیم کا مال سفیہوں کا مال کھا مت جاؤ اسراف کرتے ہوئے, ناحق اسرافن حال ہے یعنی غلط طریقے سے ناحق اور زیادہ زیادہ خرچ کر کے ختم مت کر ڈالو, یعنی مثلا یتیم کو ناشتہ کرنا ہے تو ناشتہ 10 روپے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ جو ہے یتیم کے لیے 100 روپے خرچ کرو, کیوں آگے علت آ رہی, کیوں ایسا تم کرتے ہو, وبدارن جلد بازی کرتے ہوئے, ای مبادری مبادرین الی انفاقہا مخافتا,
جلدی کرو اس کے مال کو خرچ کرنے میں اس بات سے ڈرتے ہوئے اَن يَكْبَرُوا کہ یتیم بڑا ہو جائے گا، یعنی یتیم بڑا ہو جائے گا اور اس کو اس کا مال سونپنا پڑے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ یتیم بڑا ہوئے اس سے پہلے مال ہی ختم کر ڈالو تاکہ اس کو اس کے ہاتھ میں مال حوالے ہی نہیں کرنا پڑے۔ کیسا ڈینجر ولی ہے، کیسی خطرناک سوچ والا ولی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے مزاج کے کہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں دوں گا پیسے، کچھ بھی ہو جائے اس کے ہاتھ میں تو نہیں، بس اس طرح وہ جلدی جلدی ختم کر ڈالے ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے پہلے کہ بھائی یتیم کے لیے گھر بنا ڈالے، اپنے پیسے نہیں رکھنے کے گھر بنا ڈالے، چلو اس کے لیے انکم کی ایک دکان کر ڈالے، چلو اس کے لیے گاڑی لے لے، سب پیسے ختم کر ڈالے تاکہ اس کے ہاتھ میں نقد کچھ دینا نہ پڑے۔ ایسے سڑیلے دماغ کے بھی والی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو تنبیہ کی گئی اس آیت کے اندر، وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو والی مالدار ہے یتیم سفی کا وہ یتیم کے مال میں سے تنخواہ لینے سے اپنے آپ کو بچاوے، یعنی والی ہے مالدار اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہے تو یتیم سفیہوں کے مال میں سے اپنی خدمت کا خرچہ نہ لے وے، خدمت کا خرچ اس میں سے نہ نکالے۔ ہاں یعفو عن مال الیتیم، یتیم کے مال سے بچے اور کھانے سے اپنے آپ کو روکے، وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو نگران یتیم اور سفیہ کا غریب آدمی ہے تو دستور کے مطابق اس میں سے تنخواہ لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے ضابطے کے مطابق، اپنے عمل کی اپنے عمل کے بقدر اجرت لے سکتا ہے، جتنا عمل اتنی اجرت یہ لے سکتا ہے اگر وہ نگران ذمہ دار فقیر غریب محتاج ہو تو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو جب تم ان یتیموں کو ان کا مال حوالے کرو بڑے ہونے پر تو گواہ بنا لیا کرو، گواہ بنا لینے میں بہت خیریت ہے، اسی لیے کہ گواہ نہیں بناؤ گے تو اس میں فتنہ ہے کہ یتیم جب بڑا ہوگا تو لوگ اس کے کان بھرنے والے ملیں گے، یتیم کو کان بھرنے والے ملیں گے کہ تیرے ابا نے تو اتنا مال چھوڑا تھا، یہ والی جو ہے نا وہ کھا گیا، تجھے کتنا دیا، یہ یہ دیا، ارے تیرے باپ نے تو وہ بھی چھوڑا تھا وہ نہیں دیا، اس طرح یتیموں کے کان بھرنے والے ملیں گے۔ ایک تو والی نے بیچارے نے اتنی مدت تک مال سنبھالا خدمت کی، نہ اب آئندہ یتیم لڑنے آئے گا گالیاں دے گا بدگمانی کرے گا وہ الگ، اسی لیے جب بھی اس کا مال سونپو گواہ بنا کے پورا حساب کلیئر کر کے دو، دیکھ تیرے باپ نے یہ چھوڑا تھا، اتنے سال میں تیرے یہ خرچے ہوئے، اب تو بالغ ہوا سمجھدار ہوا، آج تجھے حوالے کر رہا ہوں، کالو لالو دو گواہ، یہ حساب دیکھ لے کلیئر، پورا دستخط کر سب مل گیا، اس طرح گواہ بنا کے دینے گا اس کو کہ تم اس کو سلام سونپ رہے ہو اور تم بری اس ذمہ ہو رہے ہو، سونپ کر کے بری اس ذمہ ہو رہے ہو تاکہ آئندہ اختلاف پیدا نہ ہوئے۔ فَتَرْجِعُوا إِلَىٰ الْبَيِّنَةِ، اگر آئندہ کوئی ایسی جھگڑے کی بات ہوئی عدالت میں مقدمہ گیا تو یہ دو گواہ گواہی دینے آئیں گے، ہاں قاضی صاحب ہم کو معلوم ہے والی نے پورا سونپ دیا تھا، یہ یتیم اب بڑے ہو گئے اور جھوٹ بولنے آئے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ سبحانہ و تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے، باضاعدہ ہے، اللہ اپنے مخلوق کی اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان کا حساب لینے والے ہیں اور کافی ہے اللہ تعالی، اس لیے گڑبڑی مت کری ہو۔ چلو
اور تم یتیموں کو آسمان ملک سے پہلے ان کے دین کے معاملے میں
آزمانے کا مطلب سمجھ گئے نا اچھی طرح کہ یتیم کو کیسے آزمانے کا، امام صاحب نے کیا کہا چھوٹے چھوٹے معاملات کروا کے آزمانے کا، اس کو کیا وہ تصرف کرنے کا قابل ہو گیا دے دینے کا۔ جی
اور تم یتیموں کو آسمان بلوک سے پہلے دین کے معاملے میں ان کے تصرف کے معاملے میں، یہاں
یہ قاضی صاحب آزمانے کا مطلب الٹا سمجھے تھے اور الٹے ہو گئے تھے. المستطرف ایک کتاب ہے عربی میں، اردو خانے میں بھی ہو گئے، اب اس سے معذور ہوئیے، بہت اچھے اچھے واقعات ہیں اس میں. ایک آدمی شہر رئی میں گیا، عربی کتاب ہے، تو دیکھا کہ مسجد کے امام صاحب ایک ٹانگ اونچی کر کے نماز پڑھا تھا. تو کہا کہ یہ تو عجیب امام ہے، کون ہے متولی، چلو میں شکایت کرنے جاؤں. تو تمہارا امام کیسا کہ ایک ٹانگ اونچی کر کے نماز پڑھا ہے؟ لوگوں کو پوچھا تو کہا او رے متولی صاحب، تو متولی صاحب تو جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے شراب بیچ رہے تھے. تو آدمی سوچے کہ اب اس متولی کو کیا شکایت کرو جو شراب بیچنے بیٹھا ہو. کوئی شریف آدمی ہوتا ہو تو اس کو شکایت بھی کرے، چلو میں قاضی شہر کے پاس جاؤں، امام کی متولی کی دونوں کی شکایت کرو. تو گیا قاضی شہر کی شکایت کرنے، تو دروازہ بند تھا، قاضی صاحب کا بے وقت گیا ہوگا، تو اس نے زور سے دروازہ کھول ڈالا. تو قاضی صاحب الٹے سوئے ہیں اور ایک بچہ نوجوان ان کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے. تو یہ آدمی سوچے کہ میں کس شہر میں آیا ہے، یہاں کا امام ایک ٹانگ اونچی کر کے نماز پڑھا ہے، متولی شراب بیچے اور قاضی یہ دھندے کروا ہے، کس شہر میں میں پھنس گیا ہے؟ تو یہ تو حیران پریشان، اب وہ اچانک دروازہ کھول لے رہا تھا. پھر قاضی صاحب بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کیا پوچھا، کیا بات ہے، کیوں آئے، کیا آ گئے دروازہ پہ؟ تو کہا قاضی صاحب اب تم کو کیا شکایت کرو، تمہارا حال دیکھ لیا میں نے. کہا بولو بولو کیا شکایت لے کر آئے؟ تو کہا آپ کیا مسجد میں امام صاحب ٹانگ اونچی کر کے نماز پڑھاتے ہیں، پھر متولی کو شکایت کرنے گیا تو وہ تو شراب بیچ رہا ہے، آپ کو دونوں کی شکایت کرنے آئے تو آپ جس حال میں تھے وہ سامنے ہیں. تو قاضی صاحب نے سب کو بلوایا، امام کو بھی متولی کو بھی، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ آدمی پردیسی آدمی تمہاری سب کی شکایت کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب بات دراصل کیا تھی کہ میں بس نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں داخل ہو رہا تھا اور میرے پیر کے اوپر نجاست لگ گئی، تو میں نے سوچا کہ ابھی کہاں گھر دوبارہ وضو کرنے جاؤں، تو وہ پیر کو نماز سے خارج کر دوں اور نماز پڑھا لوں، پھر بعد میں دھو لوں گا، اس لیے میں نے ٹانگ اونچی کر لی تھی کہ وہ پیر نماز سے خارج ہو گئے اور نماز اپنی جگہ درست ہو جائے. دیکھا جاہل امام. پھر متولی صاحب کو پوچھا کہ متولی صاحب آپ شراب بیچنے بیٹھے، یہ آپ کی شاہ نشان ہے؟ کہا دراصل بات ہے کہ مسجد کے قریب میں مسجد کا ایک انگور کا باغ ہے اور بہت انگور ہیں، کوئی خریدار نہیں انگور کا، تو میں نے سوچا کہ بھائی مسجد کا مال ضائع نہ ہو جائے تو انگور کی شراب بنا کے بیچنے بیٹھا ہے تاکہ مسجد کا وقف کا مال ضائع نہیں ہو گئے. دیکھو کیسا گانڈا متولی. پھر قاضی صاحب کہنے لگے بندے ناچیز کا معاملہ یہ تھا کہ ایک یتیم کا معاملہ میرے پاس آیا کہ ایک والی لے کر آیا شکایت کہ بھائی اس یتیم بچے کے باپ نے مرتے وقت مجھے مال حوالے کیا تھا، اب یتیم کہتا ہے کہ میں جو ہے اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ مال سنبھال سکوں، اسی لیے مجھے مال حوالے کر دیا جائے، تو میں آزما رہا تھا کہ واقعی بالغ ہوا کہ نہیں ہوا ہے. چلو تو ایسی آزمائش مراد مت لینا آپ لوگ جو قاضی صاحب الٹے ہو کے الٹی مراد لی تھی. جی
سال
اس زمانے کے ٹرسٹی متولیوں کے قصے سنو نے تو مستطرف کے شہر رہی کے قاضی کو شرماوے ایسے ہیں. چلو متولیوں کے قاضیوں کے جی اس سے بھی ڈینجر آپ کو نمونے ملیں گے، اماموں کے بھی، متولیوں کے بھی، قاضیوں کے بھی. جی
تو اگر تم ان کو دیکھو، سمجھداری دیکھو تو ان کے دین کے معاملے میں اور ان کے مال کے معاملے میں، تو ان کو ان کا مال دے دو، اور تم اے اولیاء اسراف کرتے ہوئے بغیر حق کے مت کھاؤ، اور اسراف پر حال ہے، اور جلدی جلدی کر کے، یعنی کہ ان کے مال کے ختم ہو جانے کی جلد سے جلدی کر کے یا یہ اس طریقے پر کہ وہ بڑے ہو جائیں، اور ان کا مال ان کو سپورٹ کرنا لازم ہے، اور جو اولیاء میں سے جو لوگ مالدار ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنخواہ اس کے مال میں سے تنخواہ لینے سے بچے, یعنی کہ یتیم کے مال سے بچے اور اس کو کھانے سے بچے.
یتیم کھانے کے متولیوں کا یہی مسئلہ ہے, خود صاحب حیثیت ہے محتمیم صاحب تو تنخواہ نہیں لے گئے یتیم کے چندے میں سے, غریب ہوئے تو دستور کے مطابق لے گئے معروف. جی,
اور جو غریب ہے تو وہ اس کو دستور کے مطابق کھائے اس کے عمل کے اجرت کے وقت ہے. بس جب تم نے ان کو یتیموں کو ان کا مال دے دیا تو تم اس پر گواہ بنا لو کہ تم نے ان کو ان کا مال سپرد کر دیا اور تم بری جاؤ تاکہ طلب نہ ہو اور تم گواہوں کی جانب رجوع کرو. اور یہ
امر
ارشادی ہے اور
اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی امر مشورے کے طور پر ہے, ارشادی یعنی مشورے کا ہی امر ہے بہتری کا. چلو,
تمہارے اعمال کی بات کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ
مخلوق ہے جو کہ اعمال کی بات کرنے والا ہے. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ایسا ہوا کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو میراث ہی نہیں دیتے تھے, نابالغ اولاد کو بھی میراث نہیں دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ جو بچے بڑے ہو اور لڑنے کے قابل ہو, کمانے کے قابل ہو, انہی کو میراث ملے گی. لڑکیاں نہ تو کمانے جاتی ہے نہ تو جہاد میں جاتی ہے, اسی لیے لڑکیوں کو میراث نہیں دینے کی. صغیر بچے بھی کماتے نہیں ہیں اور جنگ میں جاتے نہیں, اس لیے صغیروں کو بھی میراث نہیں دینے کی. کوئی مرے تو بڑے ہی سب مال پہ قبضہ کر لیتے تھے, چھوٹے بچوں کو, عورتوں کو, بیوی کو, بچیوں کو میراث نہیں دیتے تھے. یہ ظلم تھا زمانے جاہلیت کا. اب بھی جاہلیت کے جیسے ظالم دنیا میں بہت موجود ہے. قصہ ایسا ہوا, حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے ان کی بیوی ام کحصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑا انہوں نے. باقی حضرت اوس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے, بچے بھی چھوٹے, بچیاں بھی چھوٹی اور بیوی ام کحصہ, مال بہت تھا ان کا حضرت اوس ابن صامت کا. تو زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق چھوٹے بچے بھی نہیں اور بیٹیاں بھی نہیں اور بیوی کو بھی نہیں دینے کا, تو ان کے چچا زاد بھائی آئے, خالد اور ارفتا یا سوید اور ارفتا, یہ آئے اور آ کر کے وہ سارا مال لے گئے یا لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب بیوی بیچاری بیوہ, چھوٹے چھوٹے بچے, نہیں یہ سب لے جا رہے مال. ان کو کہا بھی کہ مال لے جا رہے ہو تو مرحوم کی بچیوں کو بھی اپنے پاس لے لو پرورش میں. کہا نہیں, وہ تو ہم نہیں لیتے, نکاح کر لو, وہ بھی نہیں کرتے ہم, مال تو لے جائیں گے جاہلیت کے قانون کے مطابق. تو ان کی بیوی ام کحصہ آئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی شکایت سن کر حضور نے سکوت فرمایا, تاکہ جبرائیل امین وحی میں یہ احکام لے کر کے آئے. پھر حضور نے بلایا ان دونوں چچا زاد بھائیوں کو, حضرت اوس کے چچا زاد بھائی خالد اور فتح سوید قتادہ سب کو بلایا, آؤ. اور پھر حضور نے حکم سنایا کہ مال واپس کرو, چلو ان کی بیوی اور بچوں کو مال حوالے کر دو, دلوایا واپس. مردوں کے لیے, مرد کا مطلب کیا؟ مرحوم کی اولاد, بڑے چھوٹے سب آ گئے. والاقرباء, ذوی الفروض رشتہ دار, اور ذوی الفروض نہ ہو تو اسبات رشتہ دار, نصیب ان کا حصہ ہے جو مال والدین چھوڑ کے جاوے اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جاوے. کون قریبی رشتہ دار؟ مرنے والے. مرنے والے کی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کو مرحوم کا ترکہ ملے گا. وللنساء, مرحوم کی جو اور لڑکیاں ہیں, عورت ہے, بیوی ہے, ماں ہیں، بہن ہیں، جو عورتیں ہیں، رشتہ دار، ذوی الفروض، ان کو بھی حصہ ملے گا. وہ مال میں سے جو والدین چھوڑ کے جاوے اور رشتہ دار چھوڑ کے جاوے، وہ یا لڑکے لڑکی دونوں طرح کے رشتہ دار، ذوی الفروض یا ذوی الفروض نہ ہو تو اسباط، سب کو میراث میں حصہ ملے گا، مرد عورت سب کو، بھائی بہن، بیٹے بیٹی، پوتے پوتی، نواسے نواسی، علا سبیل اختلاف الاحوال، سب کو میراث ملے گی. مما قل منہ او کثر، چاہے مرحوم کا چھوڑا ہوا مال قلیل ہو یا زیادہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر بھی میراث تقسیم ہوگی، بڑے مال میں بھی ہوگی، چھوٹے مال میں بھی میراث تقسیم ہوگی. اس میں کوئی الٹ تپ نہیں کر سکتا، یہ قانون شریعت کا. مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، یہ اس سے سب مقرر ہے، مقطوعا قطعی، قطعی طور پر مقرر ہے، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں. بتسلیم ہی الیہم، ان رشتہ داروں کو حوالے کرنا ضروری، ورثہ کو، اولاد کو، بیٹے بیٹی، بھائی بہن، جو بھی وارث بنے ان کو حوالے کرنا قطعاً ضروری ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. چلو،
اور یہ آیت نازل ہوئی تصویر کو رد کرنے کے لیے، جب زمانے کے ظاہر میں
ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے کیا کیا، فریج پہ تالا مار دیا، گھر میں کچن بند کر دیا کہ اب گھر میں جو ہے تین دن کھانا وانا کچھ نہیں پکے گا، اور بیوی نے اپنے ذاتی پیسے سے تین دن کھانا باہر سے آرڈر دے کے منگوایا، اور اپنے بچوں کو یعنی مرحوم کی اولاد کو، جو رشتہ دار انتقال پر آئے، سب کو کھلایا. تین دن ہو گئے تو سب بیٹے بیٹیوں کو بٹھایا، چلو بیٹھو، اب بھی میراث تقسیم کرو چوتھے دن. اور پھر اس کو کیوں تالا مارا تھا، تمہارا باپ زندہ تھا تو گھر کی ساری چیز جو ہے اس کی تھی، اب مر گیا تو سب کے مشترک ہو گئے، اور مشترکہ چیز میں دودھ بھی، سبزی بھی، گوشت بھی، فریج بھی، وہ چیزیں میں کسی کو استعمال کرنے دینا نہیں چاہتی تھی مشترکہ چیز، جب تک میراث تقسیم نہ ہو جائے. اب بیٹھو تقسیم کرو ایک ایک چیز کی میراث. خود ماں نے اولاد کو بٹھا کر چوتھے دن میراث تقسیم کروائی، کب لو سب اپنا حصہ اور جاؤ اپنی جگہ پر. جی، ایسی عورتیں ہونی چاہیے. چلو،
مردوں کے لیے
ایک چھوٹی بچی تھی مرحوم کی، اس کا داماد پھاؤ گیا، وہ جو ہے نئی نئی شادی ہوئی اس کی، چھوٹی بچی کی، تو داماد نیا نیا ابھی گیا اور شادی کر گیا، تو ایک دم میراث مل گئی نا بیٹی کو، تو داماد کو مزے آ گئے، فوراً گھر بن گیا، فوراً گاڑی، فوراً کاروبار. تو داماد شاگرد ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ، تو بہت دعائیں کرتا تھا نا، یہ دعا لگ گئی تھی، تو مدرسے میں پڑھتا تھا، میں دیکھتا تو گڑ گڑا کے بہت دعائیں کرتا تھا ہمیشہ، تو یہ تیری دعا اگ گئی، بہت جلدی ہو گئی تیری دعائیں. جی،
وہ
فورن میں ہے، یہاں نہیں ہے. جی،
والدین اور قریب کے رشتہ داروں کا چھوڑا ہوا مال میں حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے والدین،
مطلب کہ ایسے کام کرو میراث میں بھی، مرے تب بھی جو ہے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، دینداری کا پتا معاملات میں تو چلے گا. باقی بیٹھ کے ابا کے لیے پورا دن، ہم تو ابھی اشارے ثواب کر رہے ہیں، نکھا دن لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس سے ٹھیک ہے، لیکن چوتھے دن میراث بھی تقسیم کرنا، تو پتا چلے گا تم دیندار ہو. جی،
اور عورتوں کے لیے
یا اسی دن کا ڈالو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جی،
مرنے والے والدین اور نزدیک کے رشتہ داروں کے چھوڑے ہونے سے حصہ ہے، چاہے کم ہو، یعنی مال کم ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، قطعی طور پر کو
سپرد کر دینا چاہیے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا،
میراث کی تقسیم کے وقت پر آ جائے قریبی رشتہ دار. کون سے قریبی رشتہ دار؟ جن کا میراث میں کوئی حق بنتا نہیں ہے. ایسے رشتہ دار آئے کہ اپنے وہ خاندان کے بڑے کالو ابا مر گئے, راج ان کے سب بیٹے میراث تقسیم کر رہے ہیں, چلو اپنے بھی جاوے, کچھ تو ملے گا آخر میں اپنے کو بچا گجا. تو سب رشتہ دار آ گئے. کون سے؟ جن کا میراث میں باقاعدہ حصہ نہیں ہے, جو ذوی الفروض بننے کے قابل نہیں ہے, اور ذوی الفروض نہ ہو تو اسباط بھی نہیں بنتے, وہ آ گئے. اور یتیم آ گئے اور مسکین آ گئے, اس لیے کہ جہاں تقسیم ہوتی ہے وہاں سب پہنچ جاتے ہیں, یتیم بھی مسکین بھی آ گئے سب. تو ان کو بٹوارے سے پہلے کچھ چیز دو, بٹوارے سے پہلے ان کو کچھ چیز, سب جو ہے ورثہ رضامندی سے کچھ کچھ دے دو. کسی کو کھنچا دیا, کسی کو پیالہ, کسی کو پلیٹ, کسی کو کپڑے, ایسی کچھ, یا سو سو روپئے اس طرح کچھ دے دو ان کو. آ گئے تو اب کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ, ارے ولیو تم ان آنے والے رشتہ داروں کو نرم بات کہہ دو. کب؟ جبکہ ورثہ میں نابالغ بھی ہوئے. یعنی اگر مرحوم کے ورثہ میں ایک بھی نابالغ ہے تو صدقہ خیرات نہیں کر سکتے. بالغ اگر ورثہ ہے تو ان کی اجازت سے صدقہ خیرات اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن ایک بھی نابالغ وارثدار ہے ذوی الفروض میں تو اس صورت کے اندر صدقہ نہیں کر سکتے. نابالغ کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہے. تو پھر فقیروں کو کیا کہہ دینے کا؟ نرم بات, بھائی ہم تو آپ کو دینا چاہتے تھے لیکن نابالغ بچے بھی ہے, اسی لیے ہم نہیں دے سکتے. جاؤ تقسیم ہو جائے گی میراث, پھر ہم بالغوں کے حصے میں جب کچھ آ جائے گا تب ہم کچھ دیں گے, آئندہ کچھ کریں گے. اس طریقے سے تسلی کے دو چار کلمات کہہ کر ان کو روانہ کر دینے کا. گویا کہ اگر ذوی الفروض اور رشتہ دار جن کا میراث میں حق ہے ان کے علاوہ دوسرے دور کے رشتہ دار آ گئے کچھ امید لگا کر, یا جنرل یتامہ اور مساکین آ گئے کچھ امید لگا کر, تو ان کو کچھ دے دینے کا, بشرطے کہ کوئی بھی وارثدار نابالغ نہ ہو تب, ورنہ نرم بات کہہ کر کے معذرت کر دینے کی. الیہم, معذرت کرو ان کی طرف. انکم, کہ تم لوگ مالک نہیں ہو, یعنی کون؟ جو بالغ دے رہے ہیں وہ اکیلے مالک نہیں ہیں, اس لیے کہ دوسرے ورثہ چھوٹے ہیں, اس لیے ابھی ہم نہیں دے سکتے. وَحَذَا قِيلَ مَنْسُوخٌ, کا یہ حکم کون سا حکم؟ فَرْزُقُوهُمْ والا منسوخ ہو گیا. منسوخ کب مانیں گے؟ جب فَرْزُقُوهُمْ کو وجوب پر محمول کرو, کہ اس طرح دور کو دور کے رشتہ داروں کو دینا واجب اور ضروری ہے. یہ اگر وجوب پر محمول کرو تو کہو کہ یہ بات منسوخ ہو گئی. وکیل لا, لیکن اگر ورزقوکم فرزقوہم والے حکم کو استحباب پر معمول کرو تو کہو کہ ابھی بھی منسوخ ہوا نہیں, ابھی بھی حکم باقی ہے کہ جب تم میراث تقسیم کرو تو غریب رشتہ دار جو باقاعدہ حقدار نہیں بنتے ہیں اور دیگر یتامہ مساکین کو کچھ نہ کچھ دو, یہ مستحب ہے. لیکن لوگ اس میں بڑی غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں اور لوگوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے, اس پر عمل کرنا. اور یہ حکم مستحب کہا جائے گا. کون سا؟ یتیم مسکین غریبوں کو اور دور کے رشتہ داروں کو دینے کا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے. چلو.
اور جب حاضر ہو تقسیم میراث کے وقت قریبی رشتہ دار, یعنی وہ رشتہ دار جن کا میراث میں حق نہیں ہے اور یتامہ اور مسکین, تو ان کو بھی تقسیم سے پہلے اس میں سے تھوڑا کچھ دے دو. اور اولیاء,
اب اس آیت کو ذرا ایک اور دائرے میں سمجھو. ایک مسئلہ ہے, آپ نے سیراجی میں پڑھا ہے, مورث زندہ ہے, وارث کا انتقال ہو جائے تو وارث کی اولاد کو مورث کے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا. کیا مطلب؟ دادا زندہ ہے، دادا کی حیات میں دادا کا بیٹا مر گیا، تو پوتے پوتیوں کو دادا کے مال میں سے دادا کی موت کے وقت میراث نہیں ملے گی. نانا مر گئے، نانا ابھی زندہ ہے اور بیٹی اس کی حیات میں انتقال کر گئی نانا کی، تو بیٹی کی اولاد یعنی نواسے نواسیوں کو نانا کی وفات کے وقت جب میراث تقسیم ہوگی حصہ نہیں ملے گا. یہ قانون شریعت کا خلاصہ کیا، اصول کیا نکلا، مورث کی حیات میں وارث کی وفات ہو جائے تو وارث کی اولاد کو مورث کے مال میں سے حق کے میراث نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ وارث وارث کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ہم عرف میں بول رہے ہیں ایسا، اس لیے کہ وارث کے لیے بنیادی شرط کیا، جب مورث کا انتقال ہو رہا ہو تب وہ وہاں تب اس وقت وہ موجود زندہ ہونا چاہیے تو وہ وارث کہلائے گا، اگر زندہ ہی نہ ہو تو وارث کہاں سے کہلائے گا. سبب ارث ہے، ارث لینے والے کا مورث کی وفات کے وقت زندہ ہونا یہ سبب ارث ہے، اور اگر وہ حیات ہی نہیں تو سبب ارث ہی نہیں پایا گیا تو پھر وارث کو وارث کہلائی گئی نہیں اور اس کو ملے گا ہی نہیں. یہ اصول اور یہ مثال، سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب اس مسئلے کے اوپر اعتراضات سمجھو. اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ اس پر اعتراضات کھڑے کرتے ہیں. کیا اعتراض کھڑے کرتے ہیں؟ ارے دادا زندہ ہے، نانا زندہ ہے، بچوں کے ابا کا انتقال ہو گیا تو اب دادا مریں گے تو پوتے پوتیوں کو تو دادا کے مال میں سے میراث نہیں ملتی، ایسا کیسا مسئلہ. اور ذرا وہ قابل ترحم بھی ہوتے ہیں، کون پوتے پوتیاں، کہ وہ باپ تو بیچارہ جوانی میں مر گیا تو اب اس کی بیوی ماں ہے نے چھوٹے چھوٹے بچے، نے مسئلہ ہے کہ ان کو میراث نہیں دینے کی. او نانا زندہ ہے نے بیٹی مر گئی، تب نواسے نواسیوں کو تو نانا جس دن مریں گے تو میراث کہاں ملے گی، مسئلہ ایسا ہے. ایسا کیسا مسئلہ شریعت میں، یہ لوگ اشکالات اس وقت کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں. تو پہلے تو ان کو سبب ہی سمجھانے کا کہ میراث کہتے کس کو، کہ مورث کے انتقال کے وقت زندہ ہو تو سبب ارث پایا جائے. اب جب مورث یعنی دادا یا نانا مر رہا ہے تب ان یتیم بچوں کا باپ ماں زندہ ہی نہیں ہے تو پھر سبب ارث پایا ہی نہیں گیا، اس لیے شریعت کے قانون کے مطابق تو اس کو میراث پوتے نوازوں کو دادا نانا کے مال میں سے نہیں ملے گی، یہ ضابطہ ہے. لیکن اگر دادا نانا واقعی پوتے پوتی نواسے نواسیوں کا لحاظ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہے، تو قرآن کی دوسری آیتوں میں احکام موجود ہے، اس پر عمل کرے. اس میں پہلی آیت ہی آ گئی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ. دادا کو سوچنا چاہیے کہ میں مروں گا، میری میراث تقسیم ہوگی تو میرے پوتے نواسوں کو نہیں ملے گا، چونکہ میرے بیٹے مر چکے ہیں، میرا بیٹا مر گیا ہے، اس لیے میراث نہیں ملے گی ان کو، دوسرے چچا نہیں دیں گے. لیکن چچاؤں کو یہ سوچے تو پہلا کام کیا کرے، وہ دادا اپنے پوتے پوتیوں کے لیے، نانا نواسے نواسیوں کے لیے وصیت کر کے جائے، اور ایک ثلث تک تو وصیت کی گنجائش ہے، اور یقیناً ایک ثلث کی اگر وہ وصیت کرے گا تو اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو جتنا حق ملتا اس سے زیادہ ملے گا پوتے نواسوں کو، اگر واقعی خیر خواہ ہے تو. واقعی دادا اور نانا کے دل میں پوتے نواسوں کی خیر خواہی ہے تو ثلث تک وصیت کر دے، اور وصیت کے اندر تو ایک تہائی تک کی وصیت، یعنی کیا کہ اگر ان کا باپ زندہ ہوتا ماں زندہ ہوتی تو بھی اتنا نہیں ملتا جتنا ثلث کی وصیت میں ملے گا، ایک قانونی عمل کا. اور دوسرا ہی آیت پر
چچاؤں کو عمل کرنے کا موقع ہے. کیسے چچا عمل کریں گے؟ کہ یہ ہماری مرحوم بھائی کی اولاد ہے، بھلے ابا جان یعنی ان بچوں کے دادا کی انتقال کے وقت ان کا باپ موجود نہیں تھا، اسی لیے میراث تو نہیں ملے گی، لیکن یتامہ اور مسکین کو شریعت نے دینے کا حکم دیا. اور یہ یتامہ مساکین پرائے تھوڑے ہی ہے، یہ تو ہمارے مرحوم بھائی کی اولاد ہے، لہذا ہم اگر بھائی زندہ ہوتا تو میراث لیتا کہ نہیں لیتا؟ آج زندہ نہیں ہے، اس کی عمر ختم ہو گئی، تو اس کے بچے بچیوں کو یتیم مسکین ہونے کی حیثیت سے دو. یہ چچاؤں کو جو ہے، ماموؤں کو یہ نیکی کرنے کا اور اس آیت پر عمل کرنے کا کتنا پیارا موقع ہے کہ یہ باقاعدہ شرعی میراث کے حقدار تو نہیں ہے، لیکن وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى کے تو مصداق ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمِسَاكِينَ کے تو مصداق ہے، لہذا ان کو دو. کہ اگر ان کا باپ یا ماں زندہ ہوتی تو وہ میراث میں حق لیتے، یہ تو ان کی تقدیر، وہ مر گئے جلدی، تو تم اس آیت پر عمل کر کے ثواب کماؤ، یہ چچا اور ماموں کو بہترین موقع میسر ہے. اگر اس طرح کی تقریر کی جائے، بات سمجھائی جائے، تو اصل مسئلے پر اعتراض باقی نہیں رہے گا. جی،
اور جبکہ نابالغ بھی ہو، اس طریقے پر
جو آپ لوگ پرسنل لو کیا سمجھتے ہو؟ کوئی لڑائی ہے مارا ماری کی؟ بیچ میں پرسنل لو کی بات سے چل رہے تو ہر گاؤں میں ہم پرسنل لو کا جلسہ کریں، میں جوشیلی تقریر کرنا ڈانڈے، تم کو معلوم ہے پرسنل لا ہے کیا چیز؟ یہ مسلم پرسنل لا کی بات میں آپ کو سمجھا رہا، اس میں حق کے میراث بھی ہے 17 مسائل میں، اور اس میں حکومت کی عدالتیں یہ مسئلے کھڑے کر دیے کہ دادا کے مال میں سے پوتوں کو نواز، نانا کے مال سے نوازوں کو نہیں ملتا، لہذا وہ آرڈر کرتے ہیں کہ یہ حق کے میراث نہیں چلے گا قانونی طور پر، تو وہاں عدالت میں یہ بات دلیل کے طور پر رکھنی ہوتی ہے کہ دوسرے اور طریقے ہیں زیادہ مال دلوانے کے، یہ جو دو آپ کو بتلائے وہ. جی، ابھی تو خود مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے پرسنل لا کیا چیز ہے، تو خالی خالی تو جلسے میں جاتے ہیں جوشیلی تقریر سننے، پہلے خود سمجھے مسلمان پرسنل لا کیا چیز، یہ مسئلہ ہے میراث کا، اس میں آتا ہے. جی،
اس طریقے مالک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نابالغ بچوں کا مال ہے، اور یہ قول غیر وارث کو دینے کا حکم منسوخ ہے، اور کہا گیا کہ منسوخ نہیں ہے بلکہ لوگ ترک عمل ہی میں سہولت سمجھنے لگے اور اس پر مستحب ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حکم منسوخ کے لیے